السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. اللہ ذو الجلال ہم سب کے خالق و مالک ہیں، انسانیت کی تخلیق کسی خاص مقصد کے لیے کی گئی، اسے عبث، سدن اور حیران نہیں چھوڑا، بلکہ اس کے مقصد سے اس کی آگہی کو ممکن بنانے کے لیے انبیاء اور رسل کا ایک تسلسل اللہ عز و جلال نے قائم کیا. جن انبیاء اور رسل میں سے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آپ کے فرامین مبارکہ اور آپ کے اعمال مبارکہ اور صفات حمیدہ، ان کو احادیث کہا جاتا ہے. عمدۃ الاحکام فی کلام خیر الانام، اس کی آغاز سے لے کر کتاب الحج کے آخر تک ہم پڑھ چکے. اگلی احادیث کو شروع کرنے سے پہلے ہم دوبارہ سے حدیث کے متعلق چند باتیں دہرائیں گے اور اس کا اعادہ کریں گے، تاکہ وہ لوگ بھی ابتدا سے ہی ان فوائد میں شامل ہو جائے جو نئے لوگ شامل ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت. حدیث کیا ہے اور اس کی اہمیت و فضیلت کیا ہے، اور یہ مبارک علم کس طرح ہمارے پاس پہنچا ہے، اور آج اسی مبارک علم کی ایک کتاب جس میں سے کتاب البیوع سے ہم آغاز کریں گے. جب تک کہ ہم ان احادیث کو شروع نہیں کرتے، بطور تمہید اور مقدمہ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. حدیث کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں حدیث کا معنی ہے خبر دینا، روایت کرنا. المؤمن لا يحدث امانة الاصدقاء ولا يكتم شهادة الاعداء. حقیقی مؤمن وہ ہوتا ہے جو اصدقاء کی باتوں کی خبر نہیں دیتا، امانت کی حفاظت کرتا. ولا يكتم شهادة الاعداء، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ سچا مومن دشمن بھی ہو تو وہ گواہی کو چھپاتا نہیں. لا يحدث، وہ خبر نہیں دیتا، روایت نہیں کرتا. حدیث کا دوسرا معنی ہے کسی سے کلام کرنا اور کچھ بیان کرنا. صحیح بخاری کی روایت ہے 1167، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جب رات کو قیام کرتے، فإن كنت مستيقظة حدثني، اگر میں بیدار ہوتی تو میرے ساتھ گفتگو کیا کرتے. وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة وقد نعف صلى الله عليه وسلم بي لیٹ جاتے یہاں تک کہ نماز کی اطلاع دی جاتی. تو حدیث کا دوسرا معنی ہے کلام کرنا, بیان کرنا. سیدہ عائشہ خود بیان کر رہی ہیں, تہجد کے وقت اگر میں بیدار ہوتی تو مجھ سے ہم کلام ہوتے وگرنہ وہ بھی آرام کر لیتے. حدیث کا معنی گفتگو کرنا اور بات چیت کرنا بھی ہے. عربی زبان میں کہا جاتا ہے حدث الناس ما حدجوك بأبصارهم, لوگوں کو اس وقت تک بیان کرتے رہو, لوگوں سے گفتگو اور بات چیت کرتے رہو جب تک وہ انہماک سے سنتے رہیں, غور سے سنتے رہیں. حدیث کا ایک چوتھا معنی بھی ہے نئی چیز, نئی بات. سنن ابی داود کی روایت ہے 5100, سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ بارش آ گئی. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے. فحسر ثوبه عنه حتى اصابه, آپ نے باہر نکل کے اپنے بازو سے کپڑا ہٹایا یہاں تک کہ اس پر بھی بارش کا پانی پہنچا. فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لما صنعت هذا, آپ نے ایسا کیوں کیا؟ قال, تو آپ فرمانے لگے لأنه حديث عهد بربه, اس لیے کہ یہ بارش اپنے رب کے پاس سے نئی نئی آئی ہے. تو حدیث سے مراد خبر دینا, روایت کرنا, کلام کرنا, کچھ بیان کرنا, گفتگو اور بات چیت کرنا, اور نئی چیز. حدیث کا ایک پانچواں معنی بھی ہے بات کو عمدگی سے پیش کرنا. سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا و ارضاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر, آپ شفقت کے ساتھ انہیں کہا کرتے تھے ایتها المحدثة, اے بات کو بہت عمدگی سے پیش کرنے والی. محدث روشن ضمیر کو کہتے ہیں, یہ ملہم انسان ہوتا ہے کیونکہ ہر وقت حدیث پڑھتے پڑھتے اور پڑھاتے اس کی رائے اس طرح پالش ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کی اکثر رائے درست ہوتی ہے, اس کا گمان صحیح ہوتا ہے, اور اس کا سبب ایک مدت تک تسلسل کے ساتھ حدیث کے ساتھ جڑے رہنے کی وجہ سے اس کی آرا रिलायबल बन जाती है, क्योंकि उस पे छाप होती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्वाल व आमाल और फरामीन की। इस्तिलाही एतबार से उलमा ने हदीस की तारीफ करते हुए लिखा है, ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية ہر وہ قول یا فعل یا تقریر یا تخلیقی وصف یا اخلاقی اوصاف جن کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے اسے حدیث کہتے ہیں۔ تقریر سے مراد آپ کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے اس کا اقرار کیا کہ ٹھیک ہے، یا آپ نے انکار کیا۔ تخلیقی اوصاف کہ آپ کا چہرہ انور کس قدر خوبصورت، آپ کے ہاتھ کس قدر ملائم، آپ کی آنکھیں کس قدر خوبصورت تھیں۔ اخلاقی اوصاف آپ کس قدر شجاع اور بہادر اور سخی تھے اور آپ کس قدر حیا والے تھے۔ لفظ حدیث قرآن مجید میں اگر دیکھیں تو چار مؤکر معانی کے لیے لفظ حدیث کو رب تعالی نے استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالی نے اپنی کلام کے لیے بھی حدیث کا لفظ بولا ہے، فرشتوں کی کلام کے لیے بھی حدیث کا لفظ بولا ہے، انبیاء و رسل کی کلام کے لیے بھی حدیث کا لفظ بولا ہے، اور خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام پر بھی حدیث کا لفظ بولا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کیسے حدیث کا لفظ استعمال کیا ہے؟ ارشاد ربانی ہے،
الله نزل أحسن الحديث،
اللہ وہ ذات ہے جس نے سب سے خوبصورت بات اتاری ہے، مراد تو قرآن مجید، اور دوسری جگہ فرمایا
فبأي حديث بعده يؤمنون،
اگر اس حدیث پر ایمان نہیں لاتے یعنی کلام الہی پر، تو پھر کس پر ایمان لائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی بات کو، قرآن کو بھی حدیث کہا ہے۔ فرشتوں کی بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے ساتھ تعبیر کیا ہے، ارشاد ربانی ہے،
هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين،
کہ آپ کے پاس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی بات پہنچی. کون تھے مہمان؟ اللہ کے نورانی فرشتے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کی بات کو بھی حدیث سے تعبیر کیا ہے. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق فرمایا،
هل أتاك حديث موسى إذ نادى ربه بالواد المقدس طوى.
کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات پہنچی جب مقدس وادی طوا میں اپنے رب کو انہوں نے پکارا؟ اور دوسری جگہ اللہ عز و جلال نے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے خوبصورت قصے کو بھی حدیث سے تعبیر کیا. ارشاد ربانی ہے،
ما كان حديثا يفترى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه.
یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ قصہ من گھڑت نہیں ہے بلکہ تصدیق کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی بات کو حدیث سے تعبیر کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے بات کی، اللہ نے اسے وحی بنا کے اتار دیا.
وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا،
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے چپکے سے بات کر رہے تھے، لیکن مالک الملک تو حاشیہ تخیلات میں بھی انسان کے جذبات کو جانتا ہے، اللہ نے اسے بھی وحی بنا کے نازل کر دیا اور اسے حدیث سے تعبیر کی. تو یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے، ہر وہ معزز بات، عظمت و تقدس و جلالت والی بات جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو، جس کا تعلق فرشتوں کے ساتھ ہو، جس کا تعلق چنیدہ ہستیاں انبیاء اور رسل کے ساتھ ہو، یا جس کا تعلق سرتاج رسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، اسے حدیث کہتے ہیں. اس مقدس کلام کو جو اللہ کی کلام ہے، جو فرشتوں اور انبیاء اور رسل اور آخری پیغمبر کی کلام ہے، اس کو حدیث کہتے ہیں. اس لیے جب بھی حدیث آ جائے اس کا احترام، اس کا اکرام اور اس کی تبجیل یہ ہر مسلمان پر فرض ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ عز و جلال نے فرمایا،
فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّ الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون.
تم اللہ پر بھی ایمان لاؤ، اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ. کیسے پتہ چلے گا کہ آپ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر؟ اس کا ایک آسان سا طریقہ بتایا.
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ولا تبطلوا أعمالكم.
ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بجا لاؤ اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. اطاعت کیسے ہوگی؟ اس کے دو راستے ہیں. ایک راستہ تو یہ ہے
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.
اللہ کی رسول جو تمہیں عطا کر دے اسے لے لو اور جس سے منع کر دے اسے رک جاؤ. جو حدیث آ جائے اسے قبول کر لو, لیکن یہ یاد رہنا چاہیے وہ حدیث جو اللہ کے رسول سے ثابت ہو. اور جس چیز سے حدیث منع کر دے اس سے رک جاؤ. اور دوسرا طریقہ
قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
تم اگر اللہ سے محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو, اللہ ذوالجلال تمہیں اپنا محبوب بھی بنائیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دیں گے. کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے؟ اس کا ایک تیسرا راستہ بھی ہے. زندگی کے تمام معاملات میں اگر بات مقدم کی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مقدم کیا جائے.
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا.
اگر تو ایمان کا دعویٰ ہے کسی مرد کا اور کسی عورت کا تو اس کے لیے جائز اور حلال نہیں کہ اللہ کا فیصلہ قرآن کی شکل میں آئے اور اس کے رسول کا فیصلہ حدیث کی شکل میں آئے, پھر وہ اپنی مرضی کرے. ہاں اگر کوئی مرضی کرے گا تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی, اس فیصلے کو ٹھکرایا. اس سے بڑا کوئی بھی گمراہی والا نہیں اس نے اللہ کی فیصلوں کو ٹھکرا دیا. کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے؟ اس کی ایک چوتھی دلیل بھی ہے. زندگی کے معاملات میں حلت و حرمت کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر کرے, حلال اس چیز کو کہے اس کو اللہ اور اس کے رسول نے حلال کہا ہے, اور حرام بھی اسے کہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کہا ہے. پوری کائنات کسی چیز کی حلت کا حکم صادر کرے اور شریعت نے اسے حرام کہا ہے تو وہ حرام ہی ہوگی. کائنات کے تمام مفتیان کسی چیز کی حرمت کا فتویٰ دے دیں, اگر اللہ اور اس کے رسول نے اسے حلال کہا ہے تو وہ حلال ہی ہوگا.
وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ.
اللہ کے پیغمبر آئے اس لیے ہیں کہ وہ پاکیزہ چیزوں کو حلال کہیں اور خبیث چیزوں کو تم پہ حرام کر دیں. بلکہ اللہ عز و جلال نے ایک دوسری جگہ فرمایا,
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله.
ایسے لوگوں سے قتال کرو جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے, اور جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کہہ دیا وہ حرام نہیں کہتے بلکہ حلال کہتے. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی ایک پانچویں دلیل بھی اللہ تعالی جلال نے قرآن مجید میں بیان کی ہے, اور وہ یہ ہے دل کی خوشی کے ساتھ اپنے جھگڑوں کو اور اپنے زندگی کے مسائل اور قضایا کو اللہ کے رسول کے اقوال کی روشنی میں حل کر.
سلا وربک لا یؤمنون حتی یحکمو يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
تیرے رب کی قسم, جب تک تیری بات کو اے میرے محبوب حتمی بات اٹل فیصلہ نہیں سمجھ لیتے, مجھے میری کبریائی کی قسم وہ میرے نزدیک مومن ہی نہیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا, زبردستی نہیں, دل کی خوشی سے اس بات کو مانے کہ جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا وہی صحیح ہے. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا, اپنے سر کو جھکا دیں, اس سے آگے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ حدیث آگے. ایسا ایمان جس کو نصیب ہو جائے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری کیا سنائی, نضر اللہ امرأً سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره. یہ روایت ہے صحیح الجامع کی 6763, سلسلہ صحیحہ کی 403. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر بھی دی اور دعا بھی دی. اللہ عز و جلال اس شخص کو تر و تازہ اور شاداب رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی پھر اسے یاد کیا اور دوسروں تک پہنچایا. علماء محدثین اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں, نضر اللہ, النضر اس کا معنی ہے الحسن والرونق, اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں رونقیں بھر دیتے ہیں اور اس کے چہرے پہ یہ چمک اور دمک پیدا ہو جاتی ہے. خصہ اللہ بالبہجۃ والسرور فی الدنیا ونعمہ فی الآخرہ حتى يراع عليه رونق الرخاء والنعمة. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو خاص کر لیا ہے کہ خوشیاں سرور اللہ تعالیٰ اس کے دامن کو اس سرور اور بہجہ سے بھر دیں گے اور آخرت میں بھی نعمتوں سے نوازیں گے، یہاں تک کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے چہرے کی بشاشت سے اور رونق سے اور نعمتوں سے لوگ محظوظ ہوں گے کہ ہاں یہ وہ شخص ہے جس نے حدیث کے ساتھ یہ مضبوط اور مربوط تعلق قائم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دامن میں نعمتوں کو جمع کر دیا. جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ دعا بھی ہے خبر بھی ہے. خبر کیا ہے؟ جعلہ اللہ ذا نظرہ. جو بھی ایک حدیث کو یاد کرتا ہے سن کر پھر آگے پہنچاتا ہے، اس کے لیے خبر دے دی ہے اللہ کے رسول نے کہ دنیا میں بھی اللہ اسے عزتوں سے نوازے گا اور قیامت کے دن جب چہرے سیاہ اور سفید ہو رہے ہوں گے اللہ عز و جلال ان لوگوں کے چہروں کو چمک عطا فرمائیں گے جنہوں نے حدیث کو سنا، یاد کیا اور پھر اسے آگے پہنچایا. اس لیے قاضی ابو بکر ابن الولی کہا کرتے تھے، ما من رجل يطلب الحديث الا كان على وجهه نظره. کوئی ایسا شخص نہیں جو خلوص نیت سے حدیث کو پڑھتا ہے، اللہ عز و جلال اسے چہرے کی بشاشت اور تازگی اور رونق عطا کر دیتے ہیں. حدیث کو یاد کرنا اور حدیث کو پڑھنا یہی وہ منہج ہے جس کو اختیار کرنے سے دین میں تحریف نہیں ہوتی، دین محفوظ رہتا ہے. ابراہیم بن عبد الرحمن العزری کہا کرتے تھے، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. اس علم کو جو حدیث کا علم ہے بعد والی نسل کے عادل لوگ حاصل کریں گے، عام لوگوں کا یہ کام ہی نہیں. جو اس سے غلوب کرنے والوں کی تحریفات، اہل باطل کے غلط انتساب اور بے علم لوگوں کی تاویلات کو دور کر دیں گے، خالص اور نکھرا دین اس وقت تک باقی رہے گا جب تک اس حدیث کو پڑھا جائے گا اور یاد کیا جائے گا. یہی وجہ ہے 1400 سال سے صحابہ کرام کے دور سے آج تک جن لوگوں کا تعلق حدیث کے ساتھ مضبوط رہا وہ ہر قسم کے فتنوں سے بھی محفوظ رہے اور امت کو بھی فتنوں سے نکالتے رہے. عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، سمعت ابا نعیم، میں نے ابو نعیم سے سنا، وذکر المعلى بن عرفان، اور انہوں نے معلى بن عرفان سے سنا، فقال کہ وہ کہہ رہے تھے، حدثنا ابو وائل، ابو وائل نے ہمیں بیان کیا، خرج علينا ابن مسعود بصفین، عبداللہ ابن مسعود صفین کی جنگ میں تشریف لائے. صفین 37 ہجری کو یہ جنگ ہوئی. فقال ابو نعیم, ابو نعیم کہنے لگے, اتراہ بعث بعد الموت, کیا وہ فوت ہونے کے بعد دوبارہ قبر سے اٹھائے گئے تھے؟ کیونکہ صفین کی جنگ 37 ہجری کو ہوئی جبکہ عبداللہ ابن مسعود 32 ہجری میں فوت ہو چکے. صحیح مسلم 9-2. اگر محدثین صحابہ کرام سے گہری محبت کرنے والے, ان کے حالات سے واقف لوگ نہ ہوتے تو جو چاہے اسلام میں چیزیں شامل کر دیتا. یہ ان محدثین کی شان اور عظمت ہے کہ انہوں نے کسی لفظ کو بھی روا نہیں رکھا کہ کوئی اس میں اضافہ کر سکے. القائم بامر اللہ, 447 کو یہ وزیر تھے جب یہودیوں نے ایک ایسا کاغذ پیش کیا جس میں یہ لکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ یہودیوں سے جزیہ نہ لیا جائے, اور لکھنے والے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پیش کیے گئے, اور اس پہ سائن کرنے والے سعد رضی اللہ تعالی عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ معاہدہ اور وثیقہ خیبر کے موقع پہ لکھا گیا, پیش کیا گیا. خیبر کی جنگ 6 ہجری کے آخر میں ہوئی. محدثین کا یہی ایک امتیاز ہے, جو حدیث کو پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں وہ اس طرح کے تمام فتنوں کی نبض شناس ہوتے ہیں. جب ایک عالم ربانی کے پاس یہ بات پہنچی تو کہا, کذب و زور, یہ جھوٹ ہے, یہ حقیقت نہیں. وقت کے حکمران نے پوچھا کیسے؟ کہا, 6 ہجری کو اس کے آخر میں خیبر کی جنگ ہوئی, اور سائن کرنے والے ہیں سعد, جبکہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ تو 4 ہجری میں جنگ خندق کے موقع پر تیر لگا اور اس کے بعد وہ اللہ کے پاس چلے گئے. تو کیا 2 سال بعد سائن کرنے آ گئے؟ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سائن پیش کیے جا رہے ہیں جبکہ وہ فتح مکہ کے موقع پر اس کے بعد مسلمان ہوئے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 2 سال پہلے ہی سائن لے لیے؟ اس خوبصورت ایمان کے بعد اس حدیث سے تعلق کو مضبوط اور مربوط بنانے والے علماء, یہ وہی شان اور عظمت والے ہیں جن نے دین کو نکھری شکل میں ہم تک پہنچایا, اور وہ حدیثوں کو یاد بھی کرتے اور پڑھتے اور پڑھاتے بھی تھے. حشائم, جن کو 20,000 حدیثیں یاد تھیں. یزید ابن ہارون, 24,000 حدیثوں کے حافظ تھے. ابو بکر ابن ابی داود, وہ کہا کرتے تھے, میں اگر سویا ہوا ہوں تو اٹھا کے بٹھا دو, 36,000 حدیثیں سنا کے سوؤں گا. اسحاق ابن راہویہ, جن کو 70,000 حدیثیں یاد تھیں. امام حماد بن اسامہ کہتے ہیں, میں نے اپنے ہاتھ سے 1,00,000 حدیثیں لکھی. حافظ ابو بکر ابن الجعابی, 2,00,000 حدیثوں کے حافظ تھے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں نے 6,00,000 حدیثوں کا خلاصہ صحیح بخاری لکھی ہے. امام ابو زرع رازی, 7,00,000 حدیثوں کے حافظ. امام احمد بن حنبل اور عبداللہ ابن المبارک دس دس لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے. محدثین کرام نے جس طرح احادیث کو یاد کیا اس کو لکھا بھی. کیسے لکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے پہلے صحابہ نے لکھا. سنن ابی داود کی روایت ہے 3646. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا ہر چیز لکھتا. اريد حفظه، کیونکہ میں اسے یاد کرنا چاہتا. فنهتني قريش، مجھے قریش کے لوگوں نے منع کیا. وقالوا، اور کہنے لگے، اتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا، کیا آپ ہر چیز ہی لکھنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بشر ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی رضامندی کی حالت میں. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ذکر کی، آپ نے اپنی انگلی کا اشارہ اپنے منہ مبارک کی طرف کیا اور فرمایا اکتب، لکھو. فوالذی نفسی بیدی ما یخرج منہ الا حق، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس زبان سے حق ہی نکلتا ہے. سنن ابی داود کی روایت ہے 2434. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جو خطبہ دیا تو یمن سے آنے والا ایک انسان، اس کا نام تھا ابو شاہ، اس نے مطالبہ کیا کہ یہ چیزیں مجھے لکھوا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اکتبو لأبی شاہ. یہ خطبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، یہ ابو شاہ کو لکھ کے دے دیا جائے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سنن الدارمی کی روایت ہے 486. بینما نحن حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، نکتو، جو کچھ سنتے حدیث ہم لکھتے تھے. اذ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ای المدینتین تفتح اولا، کون سا شہر پہلے فتح ہوگا، قسطنطینیہ او رومیہ، روم پہلے فتح ہوگا یا قسطنطنیہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بل مدینۃ ہرقل اولا، پہلے ہرقل کا شہر یعنی روم فتح ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں صحابہ یہ احادیث لکھا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو بھی صحابہ نے بات سنی، جو بھی آپ کے احکامات جاری ہوئے، انہیں باقاعدہ لکھا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو جعفر طیار کو خط لکھ کر دیا کہ جاؤ یہ نجاشی کو پیش کرنا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جنہوں نے یہ شرط عائد کر دی کہ 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے, سرخ اونٹ, جو نعوذ باللہ من ذالک سید المرسلین کو قتل کرے گا. سراقہ بن مالک الجعشمی اسی انعام کی غرض سے جب پیچھا کرتا ہے تو اللہ عز و جلال نے انہیں محفوظ رکھا اور اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے. تو اس نے جہاں معافی طلب کی وہاں کہا کہ امان نامہ مجھے لکھ دو, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ, جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم تھے, ان سے کہہ کے امان نامہ لکھوا کے دیا. آپ جو ہی مدینہ پہنچے ہیں تو اوس اور خزرج اور یہود کے 3 قبیلے موجود تھے, بنو قینقاع, بنو قریظہ اور بنو نظیر. ان سب کو اکٹھا کر کے ایک معاہدہ لکھا. یہ فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن تھا جو دنیا میں کسی نے لکھ کے دیا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ وہ لوگ موجود تھے یہودی تھے یہ سب کچھ لکھوایا. اور آج تک اس کے مقابلے میں کوئی بھی یہ دستور لکھ نہیں سکا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 54 دفعات لکھی, اور یہ سب کے سب وہ احادیث ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لکھی گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے جو بھی معاہدات کیے ہیں وہ 14 معاہدات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھے ہوئے ابھی بھی موجود. آپ نے 104 خطوط مختلف بادشاہوں قبائل کے رؤساء کو لکھے, الرسالۃ النبویہ کے نام سے ابھی موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 533 مقدمات کا فیصلہ کیا, وہ سب کی سب احادیث موجود ہیں. ابو شاہ کو جو خطبہ لکھ کے دیا وہ 47 دفعات پر مشتمل تھا, اور خطبہ حجۃ الوداع کو کون نہیں جانتا, جس کے اندر اگر غور کیا جائے تو 48 آرٹیکل بنتے ہیں جن کی توضیحات علماء نے 71 بیان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے, جن جن صحابہ نے جو جو حدیثیں یاد کیں اور لکھیں پھر انہوں نے آگے منتقل کی. سلیم العلوی بیان کرتے ہیں, رأیت ابان یکتب عند انس فی سبورہ, سنن دارمی کی روایت ہے 492, میں نے ابان کو دیکھا کہ وہ سیدنا انس کے پاس بیٹھے بلیک بورڈ پہ حدیث لکھ رہے تھے. بشیر بن نحیق کہتے ہیں, کنت اکتب ما اسمع من ابی ہریرہ, دارمی کی روایت ہے 494, میں جو بھی حدیثیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے میں انہیں لکھ لیتا. فلما اردت ان افارقه اتیته بکتابه, جب میں ان کے پاس سے جانے لگتا تو لکھی ہوئی حدیثیں میں ان کو پیش کر دیتا. فقراته علی وقلت له هذا ما سمعت منك, اور میں ان کو پڑھ کے سناتا، یہ حدیثیں میں نے آپ سے سنی ہیں، ایسے ہی ہیں؟ قال نعم، وہ کہتے جی ہاں ایسے ہی. سعید بن جبیر کہتے ہیں كنت اسير مع ابن عباس في طريق مكه ليلا، میں رات کو سفر کرتا عبداللہ ابن عباس کے ساتھ، وكان يحدثني بالحديث، وہ رات کو بھی کوئی حدیث بیان کرتے، فاكتبه في واسطه الرحل، میں اسی وقت لکھ لیتا. سنن الدارمی 499. صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین نے بھی یہی کام کیا. عبداللہ بن دینار کہتے ہیں كتب عمر بن عبد العزیز الى اہل المدینہ ان انظروا حدیث رسول اللہ فاکتبو. عمر بن عبد العزیز جب خلیفہ بنے، انہوں نے سب سے پہلا آرڈر یہ جاری کیا کہ فوراً جس کے پاس حدیث ہیں اس کی کتابت کرو. فإني خفت دروس العلم وذهاب أهلي، ڈر ہے کہ کہیں حدیث کا علم والے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، کہیں ختم نہ ہو جائے. سنن الدارمی 487. محدثین عظام نے جس طرح یہ مبارک علم اور فن حاصل کیا، اسی طرح انہوں نے آگے اس کو منتقل کیا. ان خوش نصیب ہستیوں میں سے جن کو اللہ عزوجلال نے اس بات کی توفیق دی کہ وہ حدیث کی اس خوبصورت سلسلے میں اپنا نام لکھوائیں، ان میں حافظ تقی الدین ابو محمد عبد الغنی المقدسی ہیں، جن کی کتاب عمدۃ الاحکام فی کلام خیر الانام ہے. یہ حافظ تقی الدین 541 ہجری کو جماعیل میں پیدا ہوئے. کیسے یہ عجیب لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی صلاحیت دی تھی. حافظ عبد الغنی المقدسی اور حافظ ابن قدامہ المقدسی، یہ دونوں کا نام دنیا میں معروف ہے، دونوں آپس میں خالہ زاد تھے اور دونوں نے ہی کتابیں لکھی. حدیث کے متعلق عبد الغنی المقدسی نے کتاب لکھی، اور فقہ کے متعلق ابن قدامہ المقدسی نے کتاب لکھی. ان کی کتاب کے متعلق ہم پہلے بھی بیان کر چکے، صرف اختصار کے ساتھ تین باتیں. حافظ عبد الغنی المقدسی نے ایک کتاب لکھی تھی عمدۃ الاحکام فی کلام خیر الانام، جس کے اندر 1860 احادیث تھیں. یہ عمدۃ الاحکام الکبرا کے نام سے معروف تھی. پھر ایک شاگرد نے ان سے گزارش کی کہ آپ کی مختصر کتاب لکھتے. نتیجتاً صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پر مشتمل انہوں نے عمدۃ الاحکام، جو اس وقت آپ کے سامنے کتاب ہوگی، اس کو لکھا، جس میں 423 احادیث ہیں. عمدۃ الاحکام اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس میں احکام کے متعلق انتہائی عمدہ احادیث ہیں. وہ احادیث جو شرعی احکام کے متعلق، دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں، وہ صحیح اور حسن احادیث جن کے ذریعے انسان شرعی حکم تک پہنچ سکتا ہے کہ یہ ہے شریعت کا حکم، ان احادیث کو امام مقدسی نے عمدۃ الاحکام میں جمع کیا ہے، اور اس میں 17 ابواب بیان کیے ہیں. کتاب الطہارہ، كتاب الصلاة، كتاب الجنائز، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج، یہ چھ ابواب ہم پڑھ چکے. کتاب البیوع، کتاب النکاح، کتاب الطلاق، کتاب الرضاع، کتاب القصاص اور کتاب الحدود، کتاب الایمان والنذور، کتاب الاطعمہ، کتاب الاشربہ، کتاب اللباس اور کتاب الجہاد. انشاءاللہ ہم کل سے ان ابواب کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے کتاب البیوع کو انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. اللہ عز و جلال سے دعا ہے حدیث کی محبت ہر ایک کو نصیب فرمائے اور حدیث کے لیے اٹھنے والے ہر قدم پر درجات کو بلند فرمائے اور اللہ عز و جلال گناہوں کو معاف فرمائے اور پھر نیکیوں کا اور اجر کا باعث بنائے اور قیامت کے دن صاحب حدیث کی رفاقت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.